أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مبارك الرحمن آيات نمبر 14 سے آيات نمبر 38، 14 سے 38 تک. پروردگار عالم اپنی مختلف نعمتوں کو گنواتے ہوئے اب انسان کو اور جنات کو ان کی خلقت کے مادے کی طرف متوجہ کرتا ہے. خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان کو خدا نے پیدا کیا سلسال سے جو فخار کی طرح ہے. سلسال سے مراد وہ مٹی جو کھنکھناتی بھی ہو، اور فخار کا مطلب جس طرح سے ٹھیکرے ہوتے ہیں جو آگ میں پکائے جاتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے فخار کہا جاتا ہے. اب یہ انسان کا جو مادہ خلقت ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اب اس کے تفصیلات یہاں پر بیان نہیں کیے گئے. اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ انسان کو جو بنایا گیا ہے تو کبھی نطفہ کہا گیا، اور اس کے بعد کی کیفیت کے لحاظ سے کبھی اس کو علقہ کہا گیا، کبھی مزغہ کہا گیا. یہ سب اس کی کیفیتیں ہیں. اسی طریقے سے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ابتداءً مٹی سے پیدا کیا گیا، جس کو تراب کہا گیا، جو بالکل ابتدائی حالت تھی. پھر اس کو کبھی حمائم مسنون کہا گیا، مثلا وہ تر کی بھی مٹی کہ جس کے اندر تھوڑا کیچڑ والا انداز آ جائے اور پھر اس کے اندر بدبو بھی آ جائے. کبھی تین کہا گیا، جو بالکل ایک گیلی مٹی کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب پتلا بن گیا اور وہ بالکل خشک ہو گیا تو اس کی وہ کیفیت کہ جس میں ہوا کے چلنے سے کھنکھنانے کی آواز پیدا ہونے لگتی ہے، کہ وہ بولنے لگے، اس میں سے کچھ آواز آنے لگے ہوا کے چلنے کی وجہ سے. یعنی جب ہوا اس کے پاس سے گزرتی ہے، اس کو کراس کرتی ہے، تو اس میں سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بجنے لگتا ہے. اور چونکہ ایسے کے لیے سلسال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فخار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ وہ ٹھیکرے جیسا ہو گیا اور کھنکھناتا ہوا ہو گیا، تو وہ تعبیر یہاں پر استعمال کی گئی ہے. وَخَلَقَ الْجَهَنَّمَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنوں کو خدا نے پیدا کیا شعلے سے آگ کے. یعنی آگ سے جنات کی خلقت ہوئی اور انسان کی خلقت مٹی سے ہوئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، پروردگار دو مشرقوں کا اور پروردگار دو مغربوں کا، یعنی وہی ہے پالنے والا مشرقوں کا اور وہی ہے پالنے والا مغربوں کا. اور یہاں پر دو کا تذکرہ کیا گیا کہ دو مشرق اور دو مغرب. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی گئیں، مگر ایک جو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ مشرق کا مطلب وہ جگہ کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، شروق ہوتا ہے، اور مغرب کا مطلب وہ جگہ کہ جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب کون سے ہوئے، جبکہ ہم تو جانتے ہیں کہ ایک مشرق اور ایک مغرب ہے. مگر یہ جیسے جیسے دن آگے بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے سورج کے طلوع ہونے کا مقام، اس میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی وہ مشرق سے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ایک ہی جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، بلکہ موسم کے تغیرات کی وجہ سے اس کا میلان، اس کا انکلینیشن تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو جو ایکسٹریمز ہوں گے ان کو دو مشرق سے شمار کیا جائے گا، اور اسی طرح غروب ہوتے وقت بھی جو دو ایکسٹریمز ہوں گے، دونوں ہوں گے ویسٹ ہی کی طرف، مغرب ہی کی طرف، مگر جو دو ایکسٹریم ویسٹ پوزیشنز بنیں گی ان کو مغربین کہا گیا. اور ان تمام درمیان کی اگر نکات کو کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے سارا سال اور جہاں پر غروب ہوتا ہے سارا سال، ان سب کو شمار کر لیا جائے تو پھر وہ مشارق اور مغارب کہلائیں گے، کہ جو قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر کہا گیا. اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے اور بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی کہ اب تو ایک سے زائد سورج کا بھی انکشاف ان گیلیکسیز کے اندر ہو چکا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے کہ وہاں سے بھی سورج کے طلوع ہونے کو مشرق شمار کیا جائے اور غروب ہونے کو مغرب شمار کیا جائے. یعنی یہ زمین والے سورج کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہ سب ملا کر مشرقین اور مغربین اور مشارق مغارب کی تفسیر کر دیتے ہیں، مگر سادہ سی تفسیر یہی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو دریاؤں کو جاری کر دیا اس طرح کہ وہ دونوں اکٹھا ہو گئے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے اور وہ دونوں آگے نہیں بڑھتے، یعنی اپنی لمٹس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے اس حد فاصل کی وجہ سے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب اس حوالے سے بھی بحث ہے کہ یہ دونوں دریا کون سے ہیں کہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے. بعض علماء کرام نے اس کے لیے سورہ مبارک فرقان کی اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے دو دریاؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ میٹھا پانی ہے اس کا اور یہ کڑوا پانی, ھذا ملحٌ اجاج وجعل بینہما برزخاً وحجراً محجورا. یہ سورہ فرقان کی 53 آیت ہے کہ جس کا اختتام اس پر ہوتا ہے کہ خدا نے ان کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ کا سامان قرار دیا ہے. اور پھر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ منظر سفر دریا کرنے والوں کی آنکھوں کے سامنے آتا بھی ہے, جہاں میٹھا دریا اور کھاری دریا یعنی سمندر دور تک کاندھے سے کاندھا ملائے چلتے ہیں, ادھر رنگت اور ادھر اور. ادھر سے کسی برتن میں پانی لیجئے تو انتہائی کھاری پینے پانی جس کا پینا غیر ممکن, اور ادھر سے لیجئے تو میٹھا نہایت خوشگوار, نہ یہ اس میں ملتا ہے اور نہ وہ اس میں ملتا ہے. تو اب یہ بھی ایک تعبیر بہرحال اس کی گئی ہے, اور اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, ڈاکومنٹریز کے اندر ان چیزوں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئیں. صاحب تفسیر نمونہ نے گلف اسٹریم کو اس کے ایک مصداق کے طور پر پیش کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بہت سارے دوسرے ہو سکتے ہیں مگر ایک مصداق اس کا گلف اسٹریم بھی ہے. اور پھر اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو بہت سے دریا ہیں جب وہ سمندر کے اندر گرتے ہیں تو ساحل کے پاس وہ ایک میٹھے پانی کا سمندر سا بنتا چلا جاتا ہے, جس کے اور اصل سمندر کے درمیان ایک حد فاصل رہتی ہے. تو بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد جو کہا گیا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, یہ تو واضح, لؤلؤ اور مرجان موتیوں کو کہتے ہیں. موتی بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں, سائز کے فرق کے اعتبار سے بعض علماء کے مطابق لؤلؤ اور مرجان اس کو کہا گیا. اور پھر خدا نے کہا کہ فبأي آلاء ربکما تکذبان, تم اپنے رب کی کون کون سی, تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ تو اس کا ظاہر ہو گیا, اور ایک اس کا باطنی معنی بھی ہے کہ جس کی بنیاد پر شیعہ سنی کتابوں کے اندر احادیث موجود ہیں, من جملہ تفسیر نمونہ کے اندر بھی اور بحر الانوار کے اندر بھی اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں تفسیر درر منصور کے اندر. علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس حدیث کو لکھا کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دریاؤں سے علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما ان کو مراد لیا, کہ یہ جو معصوم کا معصومہ سے رشتہ ازدواج ہے وہ یہاں پر مراد ہے, اور برزخ سے مراد خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, کہ یہ دونوں ان کی وجہ سے اپنے اپنے حدود کو جانتے ہیں اور کبھی بھی تجاوز نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد لؤلؤ اور مرجان کی تفسیر کی گئی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے. بعض علماء کرام نے اسی موضوع کو کتاب کی شکل میں بھی تحریر کیا, اور کتاب کا نام ہی رکھا مرج البحرین, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی کتاب اس موضوع پر موجود ہے. آیت نمبر 24 میں پروردگار عالم کشتیوں کا ذکر کرتا ہے, وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے قبضے میں ہیں کشتیاں, یعنی انسان جو کشتی بناتا ہے تو بھی پروردگار عالم نے اس کو جو عقل, جو علم, جو صلاحیت دی ہے اس کی وجہ سے بناتا ہے. اور پھر اس کے بعد سمندر میں, دریاؤں میں, یہ جو ہواؤں کے بھروسے پر کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں, تو اصل میں تو یہ طاقت ساری پروردگار کی ہے. الجوار یعنی کشتیاں, المنشآت جو چلتی ہیں, فی البحر سمندر میں, کل آلام مثل پہاڑوں کے, یعنی آلام پہاڑوں کی طرح سے یہ جو بلند اور بالا کشتیاں ہیں اور یہ جو ہوائی بحری جہاز ہیں, یہ سب کے سب پروردگار عالم کے قبضۂ قدرت میں ہیں. فبأي آلاء ربکما تکذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان, جو شخص اس روئے زمین پر ہے وہ نیز تو نابود ہونے والا ہے, فانی ہے, یعنی بہرحال اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اور باقی رہے گا تمہارے پروردگار کا وجود. یہاں پہ وجہ رب سے ذات پروردگار مراد ہے, کہ ذو الجلال والاکرام وہی خدا وہ ہے کہ جو جلال والا ہے اور اکرام والا ہے. صاحب جلال ہونا یعنی پروردگار عالم کا ہر بری صفت سے منزہ ہونا, اس کا سبحان ہونا, اس کا بے عیب ہونا, جس میں ساری صفات سلبیہ آ جاتی ہیں کہ جو خدا کی شان کے خلاف ہیں, مثلا مرکب ہونا, محل حوادث ہونا وغیرہ. اور اکرام سے علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد ہے صفات ثبوتیہ, یعنی وہ صفات جو پروردگار عالم کی شان کے مطابق ہیں, مثلا خدا کا قدیم ہونا, قادر ہونا, علیم ہونا, بصیر ہونا, سمیع ہونا, مدرک ہونا وغیرہ وغیرہ. فبأي آلاء ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والأرض, اسی سے سوال کرتے ہیں، وہ کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی ہر ایک اسی کا گدھا ہے، اسی کا بھکاری ہے، اسی کے سامنے اس نے اپنے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، کاسہ گدائی اس نے نمایاں کیا ہوا ہے. کل یومن ہوا فی شان، اور وہ ہر دن اس کی ایک خاص شان ہے، یعنی پروردگار عالم سے بہت ساری چیزیں ہر لمحہ پروردگار عالم کی طرف سے انشاء ہوتی ہیں، بلکہ خود انسان کے وجود کے اندر بہت سے تغیرات ہوتے ہی رہتے ہیں. یہاں تک کہ بہت سے علماء نے اس آیت سے حرکت جوہری کی طرف بھی اشارہ سمجھا ہے. لیکن اتنا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کا سوال کرنا پروردگار عالم سے، اور پھر پروردگار عالم کے لیے کہنا کہ کل یومن ہوا فی شان، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو موقوف ہیں انسان کے سوال کرنے پر، انسان کے دعا مانگنے پر، کہ جس کے بعد پھر پروردگار عالم سے اس کو عطا ہوتی ہے. یعنی پروردگار عالم کے علم میں تو یہ بھی ہے کہ کون کیا سوال کرنے والا ہے، مگر پروردگار عالم نے اس کو موقوف ہی اس چیز کے اوپر رکھا ہے. یہاں پر پھر ہمیں اس آیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ جس چیز کو چاہتا ہے خدا محو کر دیتا ہے، کہ جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور ام الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ایک ایسی تقدیر لے کر آیا ہے کہ جس کے اندر ذرا سے بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک تقدیر مبرم ہے، حتمی ہے، اور ایک تقدیر غیر حتمی ہے. تو ان چیزوں کو کہ جنہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں دعا بھی بہت مؤثر ہے. ہم سنتے ہیں صدقہ دو تاکہ بلا ٹل جائے، صدقہ دو تاکہ بیمار اچھا ہو جائے، اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. اسی طرح سے پروردگار انلیس للانسان الا ما سعا کہہ کر کوشش کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور ادعونی استجب لکم کہہ کر دعا کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتا ہے، تاکہ انسان مایوس نہ ہو جائے کہ بس مجھے تو ایک پیپر لکھ کر دے دیا گیا ہے اور اب اس کے اندر ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، بلکہ اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. یسألہ من فی السماوات والارض، کہ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اس کی ایک شان ممتاز ہے، نئی شان ہے. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ بہت جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. ایھا الثقلان کہہ کر جنوں اور انسانوں کو مخاطب کیا گیا کہ اے جنوں، اے انسانوں، ہم بہت جلد تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. متوجہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خداوند متعال کے اس وقت غافل ہے؟ جی نہیں، حساب کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جب میدان قیامت ہوگا تو حساب کتاب کی منزل ہوگی. یہ دنیا دار امتحان، دار ابتلا ہے، مگر وہاں پر پھر پروردگار عالم کی طرف سے حساب کتاب ہوگا. فبأی آلائے ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہاں، یہ غور طلب ہے کہ یہ حساب کتاب بھی کوئی نعمت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل نعمت ہے. اسی نعمت کے ذریعے سے اور انہی تنبیہات کے ذریعے سے انسانوں کو اس دنیا کے اندر اور جنات کو اس دنیا کے اندر کوشش بنایا گیا ہے تاکہ وہ لاپرواہی نہ کریں. اور کسی کو یاد دہانی کروانا یہ بہت بڑی نعمت ہے تاکہ اس کا وقت ضائع نہ ہو. یا معاشر الجن والانس، اب واپس خطاب ہو رہا ہے جنوں اور انسانوں کو، اور بظاہر قیامت ہی کے سیاق و سباق میں، کہ اے جنوں اور انسانوں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، کہ اگر تم میں دم ہے اور گنجائش ہے، تم میں اتنی ہمت ہے، تو نکل جاؤ آسمانوں اور زمین کے اطراف سے. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، مگر تم نہیں نکل سکتے مگر یہ کہ تمہارے پاس کوئی بہت زیادہ اقتدار آ جائے، طاقت آ جائے. یعنی یہ ایک طرح سے طنز ہے کہ نہ تمہارے پاس یہ طاقت ہے، نہ تم نکل سکتے ہو. میدان قیامت میں رہتے ہوئے انسان کہاں کسی طرف بھاگ سکتا ہے؟ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو دعا کمیل کے اندر سمجھایا گیا کہ لا یمکن الفرار من حکومتک، کہ اے پروردگار، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی ایک محدود اختیار انسان کے پاس ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں پروردگار عالم نے امتحان ہی کی خاطر انسان کے لیے آسمانوں اور زمینوں کو مسخر کیا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. مگر کیا یہ ممکن ہے کہ انسان زمین و آسمان و کائنات سب سے باہر نکل جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی؟ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. مگر میدان قیامت کے حوالے سے تو بالکل واضح ہے کہ جب وہ میدان حشر سجے گا تو پھر وہاں پر کس کی مجال ہے, اس لیے کہ اختیارات ختم ہو چکے ہیں, اب تو حساب کتاب کی منزل ہے, اور وہ سلطان کسی کے پاس نہیں ہے کہ جس کو استعمال کر کے وہ یہاں سے بھاگ سکے یا فرار اختیار کر سکے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فلا تنتصران, تمہاری طرف ڈال دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا, بھیج دیا جائے گا ایک شعلہ آگ کا. ونحاس اور دھواں, فلا تنتصران, تو تم کامیابی حاصل نہیں کر سکو گے, مدد حاصل نہیں کر سکو گے, یعنی اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہیں روک دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مزید قیامت ہی کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے, فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان, تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوگا, مثل سرخ چمڑے کے. وردہ یعنی گلاب کا پھول, ویسے پھول لیکن چونکہ اس کی سرخی کو نمایاں کرنا مقصود ہے, یہاں پر خوبصورتی مقصود نہیں ہے, بلکہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو اس کا رنگ کیسا ہوگا, تو وردتن, اس کے اندر سرخی ہوگی, شدید سرخی ہوگی. وردتن, جس طرح سے گلاب کے پھول کے اندر سرخی ہوتی ہے, قد دہان, اور جس طرح سے اگر چمڑا سرخ ہو جائے تو اس کی جو سرخی ہوتی ہے ویسا ہی سرخ آسمان ہو جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو واپس ایک مرتبہ کہنا چاہیے کہ اے پروردگار, ہم تیری کسی نعمت کے جھٹلانے والوں میں شامل نہیں ہیں. یہ آیت نمبر 38 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے, قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک الرحمن, آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 66, 39 سے 66, ارشاد ہوتا ہے, فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان, کہ وہ دن کہ جب سوال نہیں کیا جائے گا انسانوں سے اور جنوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ میدان قیامت میں سوال جواب کا پتہ ملتا بھی ہے, اور اس طرح سے سوال جواب کی نفی بھی کی گئی ہے. اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک تو یہی کہ وہ مختلف مراحل کا نام ہے, کہ میدان قیامت میں مختلف مراحل ہیں, مختلف فیزز ہیں, جن میں سے بعض وہ ہیں کہ جن میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا اور بعض میں سوال جواب ہوگا. پھر اس کا ایک اور جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک سوال ہوتا ہے برائے تحقیق, کہ جس کے ذریعے سے انکوائر کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا مقصود ہوتا ہے, اور ایک سوال ہوتا ہے سرزنش کے لیے, کہ جس کا مقصد خود سزا میں اضافہ ہوتا ہے, کہ جیسے کہ یہاں پر آگے پروردگار عالم خود یہ ارشاد فرمائے گا کہ وہ لوگ اپنی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ان سے جو سوال نہیں ہوگا وہ کسی تحقیق والا سوال ان سے نہیں کیا جائے گا, مگر جو ان کی سرزنش ہے وہ یقیناً کی جائے گی, اور اس طرح سے سوال بھی کیا جائے گا, جیسے مجرم سے کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا جبکہ تمہارے پاس اطلاع تھی کہ یہ جرم ہے, پھر بھی تم نے اس کام کو کیوں انجام دیا. تو ظاہر ہے کہ یہ سوال تحقیق کے لیے نہیں ہوتا ہے, سرزنش کے لیے ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم, گنہگار لوگ پہچان لیے جائیں گے اپنے چہروں سے, یعنی ان کا چہرہ خود بتا رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام, تو انہیں پیشانی سے اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب ظاہر ہے کہ پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا, وہ خود سمجھنے والی بات ہے کہ ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. حاضر ہی جہنم التی یکذب بها المجرمون, یہی وہ جہنم ہے کہ جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے, جس کی تکذیب کیا کرتے تھے, یعنی اب اسی کے اندر جلو کہ جس کو تم لوگ جھٹلاتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن, یہ مجرم اسی جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی میں گردش کرتے رہیں گے, یعنی کبھی آگ میں اور کبھی کھولتے ہوئے پانی میں. نعوذ باللہ من ذالک, الہی العف الامان. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے پروردگار, ہم تیری کسی نعمت کے جھٹلانے والوں میں شامل نہیں ہیں. اب اس کے آگے پروردگار عالم ایک دوسرا رخ, کہ جو اہل جنت ہیں جو پروردگار عالم کی نعمتوں سے متنعم ہوں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، اور وہ کہ جن کے دل میں عظمت پروردگار کا احساس ہے، جو پروردگار عالم کے مقام کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے دو باغات ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ خداوند متعال کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو حساب کتاب دینا ہوگا، اس کا بھی انہیں خوف ہے۔ یہ دونوں ترجمے مترجمین نے کیے ہیں اور دونوں کا امکان ہے، مگر ایک یہ والا ترجمہ کہ وہ کہ جنہیں پروردگار عالم کے مقام کا احساس ہے، یعنی اس کے عظمت و جلال کا احساس ہے، وہ زیادہ اپیلنگ ہے۔ یہاں پر الفاظ کو دیکھتے ہوئے جنتان ان کے لیے دو باغ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، وہ جو درخت، وہ باغ جو ہیں، ان باغوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ باغ کیسے ہوں گے۔ ذواتا افنان، ان کے اندر بہت سی شاخیں ہوں گی۔ یہ افنان کا ترجمہ شاخوں کے ذریعے سے بھی کیا گیا، اور ایک دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ جناب اس کے اندر رنگ برنگ کی بہت ساری چیزیں موجود ہوں گی ان باغوں کے اندر، کہ جب باغ کہہ دیا تو پھر شاخوں کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی دونوں ترجمے بہرحال امکان رکھتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ جو رنگ برنگی چیزوں کے عنوان سے ہے کہ جس کے اندر ڈائیورسٹی ہو، ویرائٹی ہو، وہ بظاہر زیادہ اپیلنگ ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، اور ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے کہ جو جاری ہوں گے، یعنی بہہ رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاقحۃ زوجان، اور جس میں ہر طرح کے پھل جوڑے جوڑے ہوں گے، یعنی دو دو قسمیں ہوں گی ان کی۔ ممکن ہے کہ اس طرح بھی اشارہ ہو کہ کچھ خشک ہوں گے، کچھ مرطوب ہوں گے، کچھ کے اندر ڈرائینس زیادہ ہوگی، کچھ کے اندر ویٹنس زیادہ ہوگی۔ بہرحال یہ جنت کی نعمتیں ہیں، ایک خاکہ ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، باقی تو خدا کرے کہ وہاں پہنچنا نصیب ہو اور پھر انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ تو پھر پروردگار فرماتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرشن، یہ گاؤ تکیوں سے لگے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر، بطائنھا من استبرق، کہ جن کے استر ریشم کے ہوں گے، یعنی ان کے لباس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ آیا ہے۔ یہاں پر بچھونوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس پر انہیں بٹھایا جائے گا، وہ بھی بہت ہی ڈیکوریٹڈ ہوگا، بہت زیادہ چارمنگ ہوگا، اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہوگی۔ تو وہ گاؤ تکیوں سے لگے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہوں گے۔ وہ جنل جنتین دان، اور تیار پھل ان دونوں باغوں کے ان کے بہت نزدیک ہوں گے، یعنی وہ پھل توڑنے میں بھی ان کو کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جنت کے اندر تو بس انسان کا تمنا اور خواہش کرنا کافی ہے، تو وہ درخت اور ان کے پھل ان کے قریب کر دیے جائیں گے، اور جب وہ چاہیں اس کو توڑ سکتے ہیں، ان کے گویا اشارے پر وہ چیزیں ان کے لیے فراہم کر دی جائے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، اب حوران جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان میں نظروں کو محدود رکھنے والیاں، جنہیں ان سے پہلے کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے چھوا ہو، وہ بھی ان کے لیے وہاں پر ہوں گی، یعنی یہ ان کے لیے گویا شریک حیات ہیں وہاں کے لیے، یہ ان کے لیے لائف پارٹنر ہیں، یہ ان کے اسپاؤز ہیں کہ جو وہاں پر ان کو فراہم کیے جائیں گے، کہ جن کی بکارت بھی ہوگی، ان سے پہلے کسی نے ان کو چھوا بھی نہیں ہوگا، وہ ورجن ہوں گی، اور اسی طریقے سے ان کی نظریں محدود ہوں گی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی نظر میں خاتون کے لیے جو ایک آئیڈیل سچویشن ہو سکتی ہے، وہ اس کا حجاب ہے، نہ کہ بے پردگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی ہوں گی کہ جیسے یاقوت اور مرجان، یعنی بڑے بڑے موتی۔ یاقوت تو واضح، مرجان بڑے بڑے موتی، یعنی ان کی خوبصورتی کو اور ان کی جو اٹریکشن ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب پروردگار عالم نے کامنٹ کیا، بلکہ سوالیہ انداز میں ایک بات کہی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کے معنی اردو میں جو ہیں ان میں کسی کے ساتھ ایک انڈیو فیور کرنا، حسن سلوک کا ایسا پہلو کہ جو بلا استحقاق ہو، لیکن عربی میں احسان کے معنی حسن عمل کے ہیں، اس میں وہ بارے منت نہیں ہوتا کہ جس میں احسان جو اردو والا ہے وہ جتایا جائے کہ بھائی یہ تمہارا حق نہیں تھا، نہ اردو کے لفظ میں جو احسان ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، عربی زبان کے اندر اس میں ایک حسن عمل کا پہلو ہے کہ جس کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اب بندوں کی طرف سے جو حسن عمل ہو سکتا تھا کہ ایک تو وہ صحیح عقیدہ رکھتے، ایمان لاتے اور پھر اعمال صالحہ کو انجام دیتے، تو جو اعمال صالحہ ہیں ان کو الگ سے کبھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کہا گیا اور کبھی ایمان کے ساتھ احسان ہی کی تعبیر اختیار کی گئی احسنوں کہہ کر۔ تو ایمان جو ہے وہ شرط حصول جزا ہے کہ اگر انسان مومن ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اعمال کو ایسس کیا جائے گا، اور اگر عمل اس کا درست ہے تو پھر اس کو ظاہر کے جزا دی جائے گی۔ تو اگر عمل میں حسن ہے، عمل کے اندر اچھائی ہے، تو پھر اس کا اچھا بدلہ پروردگار عالم کی طرف سے آئے گا، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ خداوند متعال ظالم نہیں ہے۔ یعنی خدا انسان کے کامن سینس کو اپیل کر رہا ہے کہ تم خود سوچو کہ اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے تو کیا اس کا صلہ اچھائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ مین جملہ وہ آیتیں کہ جن سے اللہ کی عدالت کو اس بات کیا جاتا ہے، ان میں یہ آیت بھی یقیناً شامل ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور ان دونوں کے علاوہ دو باغات اور بھی ہیں۔ یہ کہا گیا کہ جیسے ابھی سورہ واقعہ کے اندر آئے گا کہ جو اہل جنت ہیں ان کے بھی مراتب ہیں، کچھ وہ ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ کچھ سابق ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں۔ تو جو سابقین ہیں ان کا معاملہ ہوا وہ پیچھے جو دو باغات کا تذکرہ آیا تھا وہ ان کے لیے تھے، اور اس کے مقابلے میں اگرچہ یہ بھی جنت ہی کے دو باغ ہیں، یہ بھی یقیناً بہت بہتر ہیں، بہت بہترین ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ان سے انفیریئر ہیں کہ جو ان کو دیے جائیں گے جو سابقین ہیں۔ یہ بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح بیان کی ہے۔ تو یہاں پر اب گویا تذکرہ ہو رہا ہے ان باغات کا جو اہل جنت کے اندر جو دوسرے مرتبے کے اوپر ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْهَامَّتَان، وہ دو باغات ان کی بھی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کے اوپر گویا سخت سیاہی چھائی ہوئی ہے۔ اب سیاہی تو بظاہر منفی ایک تصور ذہن میں آ جاتا ہے، لیکن نہیں، جب گرینری بہت زیادہ ہوتی ہے، جب سبزی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک شیڈ آ جاتا ہے بلیکش، اور وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کے اندر حسن ہوتا ہے، چام ہوتا ہے۔ تو اس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر سخت سیاہی ہوگی، یعنی سبزی کے غلبے کی وجہ سے، اس گرینری کے غلبے کی وجہ سے، ڈومیننس کی وجہ سے اس کا شیڈ جو ہے وہ بلیکش ہو جائے گا، جو بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں کے اندر دو چشمے ہوں گے جو جوش مارتے ہوں گے۔ یعنی یہ جو دوسرے سٹینڈرڈ کے جو اہل جنت ہیں ان کے پاس جو دو باغات ہوں گے ان میں بھی پھر دو چشمے ہوں گے کہ جو جوش مار رہے ہوں گے۔ آخری بات وہی ہے اس صفحے کے اعتبار سے کہ بہرحال پروردگار عالم نصیب کرے کہ انسان وہاں پر جائے اور دیکھے کہ یہ کیا نعمتیں ہیں کہ جو خدا آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھی ہیں۔ خدا ہم سب کو یہ نصیب کرے اور ایسا ایمان اور عمل صالح عطا کرے کہ جس کے نتیجے میں پروردگار عالم خوش ہو کر ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے پروردگار، ہم تیری کسی ایک نعمت کی بھی جھٹلانے والے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک رحمان، آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 78، 67 سے 78 تک، جس پر سورہ رحمان مکمل ہوگا، اور پھر اسی صفحے پر سورہ واقعہ کی ابتدائی 16 آیتیں ہیں، فرسٹ 16 ورسز۔ تو پہلے سورہ رحمان کی اختتامی آیتیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے دو اور باغوں کا تذکرہ کیا، اور اس پر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بیان کیا ہے کہ جو سورہ واقعہ کے اندر پروردگار عالم نے اہل جنت کی دو کیٹیگریز کی ہیں، تو یہ دوسری کیٹیگری یعنی دائیں ہاتھ والے، ان کے باغات کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کی توصیف یہاں پر کی جا رہی ہے کہ جو بے شک جنت میں ہیں لیکن بہرحال ان کا مرتبہ مقربین سے کم تر ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس کو بیان کر کے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر ان کے درختوں کی اور اس باغ کی جو سبزی اور گرینری ہے اور اس کی وجہ سے جو اس میں بلیک شیڈ ہے اس کو بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان میں دو چشمے ہیں کہ جو جوش مارتے ہوئے ہوں گے، اور اب پھر بات آگے بڑھتی ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مزید نعمات جنت کا ذکر کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فیہما فاکہتن و نخل و رمان، کہ ان باغات میں پھل ہوں گے، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ پھل کے اندر سارے ہی پھل آ گئے، مگر کھجور اور انار کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور پھر ارشاد ہوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، ایک مرتبہ پھر حوران جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، پروردگار عالم نے ان کی دو صفات یہاں پر بیان کی ہے کہ اس میں خیرات حسان ہوں گی، خیرات یعنی خوش کردار اور حسان یعنی حسن سے نکلا ہے کہ وہ صاحب جمال ہیں یعنی خوبصورت ہیں۔ تو ان کی سیرت کو پہلے مقدم کیا گیا اور شاید اس کے ذریعے سے بھی پیغام یہ دیا گیا کہ خاتون کو اپنے حسن و جمال سے زیادہ اپنی سیرت اور اپنے کردار کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جو حوران جنت ہیں ان کی یہ دونوں صفات پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حورم مقصورات فی الخیام، یہ وہ حوریں ہیں کہ جو محدود ہیں اپنے خیام تک یعنی اپنی اقامت گاہ تک، یعنی یہ پھر ایک مرتبہ پیغام واپس ملتا ہے کہ بے حجابی کو پروردگار عالم پسند نہیں کرتا، جو جس کی شریک حیات ہے وہ اسی کے لیے بنے سورے اپنے آپ کو آراستہ کرے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن بہرحال پروردگار عالم نے بے حجابی کو اور دعوت نظارہ دینے والی خواتین کو پسند نہیں کیا ہے اور ان کی مذمت فرمائی ہے، اور یہاں پر حوروں کی یہ صفت اس کے اوپر ایک شاہد ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان، یہ ایک مرتبہ پھر ان حوروں کی ورجنٹی کے اوپر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی ہوں گی کہ جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان بچھونوں کے اوپر جن کا سبز رنگ ہوگا، اور ایسے گدے کارپیٹس ہوں گے جو بہت خوبصورت ہوں گے، حسان یعنی ان کے اندر خوبصورتی ہوگی، یعنی پھر ان کی جو نشست اور بیٹھک ہے اس کی ایک منظر کشی یہاں پر کی گئی ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا، یہ آخری مرتبہ آ رہا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ غالباً 30 مرتبہ سورہ مبارک رحمان میں یہ جملہ تکرار ہوا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تاکید ہے کہ پڑھتے ہوئے جب انسان یہاں پہنچے تو پھر یہی اعلان کر دے کہ اے پروردگار، ہم تیری نعمتوں کے جھٹلانے والوں میں شامل نہیں ہیں، کسی ایک نعمت کے بھی تکذیب کرنے والے نہیں ہیں۔ آخری آیت اس صفحے پہ اور سورہ رحمان کی یہ کنکلوڈنگ آیت ہے کہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ با برکت ہے تمہارے رب کا نام، یعنی وہ ذات قائم اور دائم ہے، ذی الجلال اور وہ صاحب جلال ہیں اور اکرام ہے۔ یہ بات آ چکی پہلے جب سورہ رحمان ہی میں ہم نے پڑھا کہ یب کا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، وہاں پر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ صاحب تفسیر نمونہ نے جلال سے پروردگار عالم کی صفات سلبیہ کو مراد لیا ہے کہ جو خدا کی شان کے خلاف ہے، اور اکرام سے صفات ثبوتیہ کو مراد لیا ہے کہ جو پروردگار عالم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہاں پر سورہ رحمان الحمدللہ مکمل ہوا 78 آیتوں پر۔ اب اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ ہے سورۃ الواقعہ، اس کا نام واقعہ اس لفظ سے پڑا کہ جو پہلی آیت میں استعمال ہوا ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی واقع ہونے वाली। अब ये वाक़े होने वाली बात क्या है, यानी कयामत की बात हो रही है, कयामत वाक़े होके रहेगी। ये मक्की सूरह है, यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हिजरत से पहले नाजिल होने वाले सूरों में इसका शुमार होता है, और इसकी 96 आयतें हैं, 96। अलबत्ता आयतों की तादाद ज़्यादा है, मगर बहुत छोटी और मुख्तसर आयतें हैं, और ये सूरह बहुत तूलानी सूरह नहीं है बल्कि मुख्तसर सूरह है। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सहारा अल्लाह के नाम का जो सबको फैज़ पहुँचाने वाला बड़ा मेहरबान है। इज़ा वक़ातिल वाक़िआ, जब वक़ूअ में आने वाली साआत आ गई, यानी वो वाक़िआ हो गया कि जो होना था, यानी उसके होने में किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है, वो वाक़िआ हो जाएगा। मगर जब होगा तो फिर क्या होगा, वो आगे आ रहा है। पहले इरशाद हो रहा है कि लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और उसके वुकू में यानी उसके होने में किसी झूठ का शायबा भी नहीं है, यानी नॉट अ सिंगल आयोटा, कोई गुंजाइश नहीं है कि ये ना हो, कयामत ने आना ही आना है। खाफिदतुर राफिआ, खाफिजा है और राफिआ है। खाफिजा किसे कहते हैं, वो नीचा दिखाने वाली है, और राफिआ और वो ऊंचा करने वाली है। अब ये किसको नीचा करेगी और किसको ऊंचा करेगी, ज़ाहिर दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे मयारात हैं कि जो जेन्युइन नहीं है। परवरदिगार आलम तो तकवा की बुनियाद पर इंसान की अफजलियत डिक्लेयर करता है, मगर क्या इस दुनिया के अंदर साहिबान तकवा ही को बड़ा माना जाता है? हम देखते हैं कि बड़े बड़े बदमाश हैं, बड़े बड़े चोर हैं, बड़े बड़े डाकू हैं, कि जिन्होंने ज़ाहरी तौर पर अपने लिए इज्जतें हासिल कर ली हैं। बड़ी गाड़ी होना, बड़ा बंगला होना, ये मयार है, हलाल से हो तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल बहुत से हम जानते हैं कि हराम से कमाने के बाद भी इस तरह के शो ऑफ करने वाले हैं कि जिससे महसूस होता है कि ये बड़े साहिब हैसियत और साहिब इज्जत हो गए। परवरदिगार आलम ने कयामत को गोया इसलिए रखा है कि ऐसे खुद साख्ता जो बड़े बने हुए हैं दुनिया के अंदर, उनको खाफिजा करे, यानी उनको नीचा करे, और राफिया करे उन लोगों को कि जो इस दुनिया के अंदर बज़ाहिर उनको छोटा मान लिया गया था, उनको नीचा मान लिया गया था, उनको हल्का मान लिया गया था, जबकि वो साहिब तकवा थे, परवरदिगार आलम से करीब थे, क़ुर्बत खुदा में वो बहुत आगे थे, तो अब परवरदिगार आलम उन्हें बुलंद करेगा। अब हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने पहले कयामत की मंजरकशी की है, जो पहला मरहला है कयामत का। कयामत तो ज़ाहिर है कि उसके अंदर तो क़याम हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, मगर उसका जो पहला मरहला है कि जिसमें ये दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी, इस निज़ाम को लपेट दिया जाएगा। इस रुज्जतिल अर्दो रज्जा, कि जब ज़मीन थर्रा जाएगी पूरी तरह, व बुस्सतिल जिबालो बस्सा, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे पूरी तरह, वकानत हबा अम मुंबस्सा, और वो हो जाएंगे ऐसे बेहकीकत जर्रे जो हवा में उड़ते हुए नजर आते हैं। आप अगर देखें कि रोशनदान से जब सूरज तुलू होता है तो फिर धूप आती है, तो उसको अगर देखें तो अगर सुराखों से वो धूप आ रही हो तो उसके अंदर कुछ जर्रात ऐसे नजर आते हैं जो बिल्कुल बेहकीकत होते हैं। इंसान उसको हाथ में लेने की कोशिश करे तो आता कुछ भी नहीं है। जब पहाड़ ऐसे हो जाएंगे, जाहिर है कि जब निज़ाम को लपेटा जा रहा है तो फिर उसके बाद यही ज़मीन की बेबसी होगी और यही पहाड़ का अंजाम होगा। अब उसके बाद परवरदिगार आलम गोया जो पहले ऐलान हुआ था कि कुछ होंगे जिनको बुलंद किया जाएगा, कुछ होंगे कि जिनको पस्त किया जाएगा, तो वो कि जिनको बुलंदी अता की जा रही है उनके बारे में ऐलान हो रहा है। पहले तो ओवरऑल तीन कैटेगरीज का ऐलान हो रहा है, वह कुंतुम अजवाजन सलासा, और तुम तीन किस्म के लोग हो जाओगे, तीन कैटेगरीज। पहली कैटेगरी वह असहाबुल मैमना, मा असहाबुल मैमना, और दाएं तरफ वाले तो क्या कहना दाएं तरफ वालों का, वह असहाबुल मशअमा, और बाएं तरफ वाले तो बहुत ही अफसोसनाक अंजाम है बाएं तरफ वालों का। यानी ये दो कैटेगरीज तो बड़ी लॉजिकल है, यानी दाएं तरफ जो होंगे इसका मतलब ये है कि वो अहले जन्नत हैं, जो बाएं तरफ हैं वो अहले नार हैं। मगर यहाँ पर एक तीसरी कैटेगरी भी है, और ये तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जो जन्नत में दाएं तरफ वालों से भी आगे हैं, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, और जो सबकत ले जाने वाले हैं क्या कहना उनका, वो तो सबकत ले जाने वाले ही हैं और वही मुकर्रबीन हैं, यानी अल्लाह से करीब हैं। फी जन्नातिन नईम, और वो नेमत खास के साथ बागों में होंगे, यानी जन्नत में होंगे नेमत खास के سات سلتم من الاولین، ایک بہت بڑی جماعت اولین میں سے، وقلیل من الآخرین، اور ایک چھوٹی جماعت ہوگی آخرین میں سے. اچھا اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کون کون شامل ہو سکتے ہیں، انبیاء سب اس کے اندر آ جائیں گے، رسول آ جائیں گے، اولی العزم آ جائیں گے، اور ائمہ اہل بیت آ جائیں گے، اور کچھ گنے چنے افراد اور بھی آ جائیں گے. تو یہ جو انبیاء ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر ان کے جو خاص الخاص افراد، ان کے اوصیا جو ان کے قریب تھے، ان سب کو اگر آپ شمار کریں تو ایک بڑی تعداد بن جاتی ہے. اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ائمہ اہل بیت ہوں، اور سلمان اور ابو ذر صفت افراد ہوں، یہ افراد جو ہیں وہ بہرحال اس امت کے اندر محدود رہیں گے. تو پھر اولین میں سے ایک بڑی جماعت ہے، اور قلیل من الآخرین، اور اس امت میں سے ایک چھوٹی جماعت ہے جو بعد والے ہیں. اور پھر ان کے بارے میں پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کیا فیسلٹیز اور کس طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، کس طریقے سے ان کو آنر کیا جائے گا، کس طرح سے ان کی رفعت کا اور ان کی بلندی کا اعلان کیا جائے گا. علی سرر موضونہ، وہ تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر ایسے کہ جو مرصع ہوں گے، تلاکار ہوں گے، جس کے اوپر گولڈ کا کام کیا گیا ہوگا. متکئین علیہا، اس پر وہ تکیہ کیے ہوئے ہوں گے. متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کو فیس کرتے ہوئے، یعنی خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے. مگر اس کے اندر بھی ہم جانتے ہیں دوسری جگہوں پر یہ بات آ چکی ہے کہ کوئی لغویت نہیں ہوگی، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی، ایک بہت ہی پازیٹیو، ایک بہت ہی ہیلدی انوائرمنٹ کہ جس کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاح بھی کر رہے ہیں مگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو. آیت نمبر 16 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. ابھی آگے مزید ان کے حوالے سے، یہ جو مقربین ہیں اور سابقین ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اور باتیں آئیں گی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم بیان کرے گا اصحاب یمین کے بارے میں کہ جو دائیں طرف والے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کا ذکر آئے گا. اور یہ پورے سورے کے اندر ایک مرکزی جو موضوع ہے اس کا وہ یہی ہے کہ قیامت کے اندر یہ سب کچھ ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس سے شوق دلانا مقصود ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرے کہ وہ اہل جنت میں شمار ہو سکے تاکہ میدان حشر میں شرمندگی نہ ہو. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.